أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العظيم. سورة الأنفال کا تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 28 تک پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کا جو وبال مشرکین مکہ کو برداشت کرنا پڑا، ان پر مصیبت آئی، اس کا بیان تھا سورت کے شروع میں. اور اللہ رب العزت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جو فائدہ تھا جو حضرت صحابہ کو ملا جنگ بدر میں کامیابی کی صورت میں، اور اس موقع پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں اور نعمتیں رہی ان کا بیان ہوا تھا. اس رکوع میں اسی سے متعلق کچھ اور مضامین ہیں. ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں، ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی مت کرو. اطاعت کرنے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی مت کرو. اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ اللہ کے لیے لڑنے سے روگردانی مت کرو. عنہ میں اس سے کیا مراد ہے، اس کی تین مطلب بتاتے ہیں مفسر. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن بھی رہے ہو ہماری بات. اور تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا، تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا لیکن وہ سنتے نہیں. بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ اندھے بہرے لوگ ہیں جو حق بات کو سنتے بھی نہیں اور سمجھتے بھی نہیں. الصم البکم الذین لا یعقلون، بہت سے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے ظاہری حالات کے خلاف ہوتے ہیں. چنانچہ جنگ بدر میں جو حالات تھے بالکل موافق نہیں تھے, تو اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے ظاہری حالت کو دیکھ کے کہا تھا کہ بھائی ہم تو ایک خاص مقصد سے نکلے تھے, واپس چلے جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تنبیہ بھی فرمائی, اور جن لوگوں نے اس موقع پر اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم ہر طرح کی قربانی کو تیار ہیں, اللہ پاک نے ان کی پذیرائی فرمائی, ان کی مدح فرمائی. تو اطاعت جو ہوتی ہے اصل میں اس کا ظہور ہوتا ہی ایسے موقع پر ہے جب آدمی کی اس کی اپنی ذاتی مفاد بھی اس کا ذاتی مفاد نظر آتا ہے اس کو, تو متوجہ ہوتا ہی ہے وہ اس کی طرف, کیونکہ اس کا نفع اس کو نظر آ رہا. لیکن اگر ظاہری طور پر مفاد نظر نہیں آتا, صرف اعتماد کرنا پڑتا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, کیونکہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں اور جو وہ فرماتے ہیں اس میں فائدہ ہے, کیونکہ وہ ایک مسلمہ اصول ہے, وہ تسلیم شدہ اصول ہے کہ جو ان کی بات ہے اس میں فائدہ ہے, تو وہ فائدہ دکھ تو نہیں رہا ہے. ایسے موقع پر اپنے جذبات کی مخالفت کرنا اور ہر معصی اللہ کی مخالفت کرنا, جو اللہ کا غیر اس معاملے میں آ رہا ہے سامنے, اس کی نہیں سننا. اطاعت کی پہچان وہی ہوتی ہے اصل میں کہ یہ بندہ کتنی اطاعت والا ہے کتنا نہیں. رکاوٹ پیش آنے کے وقت میں اگر نہیں کیا تو اطاعت کی پہچان صرف نہیں رہتی, صحیح معنی میں اطاعت ہوئی نہیں اس بندے کی. اور اطاعت جو ہے وہ طاعت سے ہے, اور طاعت کے معنی خوشی سے کسی کام کو کرنے کے, صرف کسی کی بات ماننے کا نام اطاعت نہیں ہوتا. کسی کی بات ماننا دلی رغبت سے, اپنے جی کی چاہت سے, اپنی خوشی سے, اس کا نام اطاعت ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اس میں اپنا امر نافذ فرمانا چاہا, اپنا حکم. زمین کے لیے کچھ احکام ہیں اللہ کے لیے, آسمان کے لیے کچھ احکام ہیں, بہت سے احکام ہیں ان کے لیے. تو اللہ نے ان دونوں کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اطیاع طوعاً او کرہا, تم میری بات خوشی سے لیتے ہو یا زبردستی لوگے. جو میرے عوامل تم میں ہوں گے, آسمانوں کا ایک پورا نظام ہے, زمینوں کا ایک پورا نظام ہے, بے شمار قسم کی جڑی بوٹیاں اس میں ہیں, معدنیات اس میں ہیں, اگنے کی صلاحیتیں اس میں ہیں, پورا سسٹم اس کا ہے کہ کب اس کو جو ہے اپنا پھل باہر کرنا ہے, کب اس کو جو ہے ایک نظام ہے پورا. تو اللہ نے اس سے کہا تھا, ان دونوں سے کہا تھا کہ اتیا طوعا او کرہا, تم خوشی سے بات مانتے ہو میری, آ جاؤ تم میری طرف خوشی سے یا زبردستی سے, جو تمہارا رجحان ہو. قالتا اتینا طائعین, تو دونوں نے کہا کہ اے پروردگار, اے ہمارے رب, ہم خوشی سے حاضر ہیں. آپ بولیے جو ہماری تعداد ہے اس کے اعتبار سے آپ ہمیں کام لگا دیجئے, ہم کرنے کو تیار ہیں. فاوحا بکل سماء امرہا وزین السماء الدنیا بزینت للکواکب وحفظ من کل شیطان مارد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آسمان میں جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی, زمین میں جو وحی فرمانی تھی وہ وحی فرمائی. تو طائعین کا لفظ ہے وہاں پر, قالتا اتینا طائعین, ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو جانا, مزاج بن جانا, اور مان کر خوش ہونا, خوشی سے ماننے کا مزاج ہونا. اور یہ بہت ہی پتہ مارو کام ہوتا ہے کہ خلاف طبیعت بات میں خوشی سے مان جائے آدمی. اپنے تو خلاف میں جا رہی ہے چیز لیکن ماننا ہے, اس ماننے میں ایک لذت ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے محبت کی بیس پر, تعلق کی بیس پر ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی لیکن ان کا حکم ہے اس وجہ سے آپ کر رہے ہیں, اور اس میں مزہ آتا ہے. وہ ہے اطاعت اصل میں. تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ چاہے انہوں کے اندر وہ جو مسئلہ تھا کہ ایسے موقع پر جب تمہیں حکم دیا جائے, اگر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو لڑائی کا بھی ہم حکم دیں گے, ہماری مرضی ہے. اور اطاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں کرنا ہے, منشے کے موافق ہو یا نہ ہو, تو فرمایا کہ تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے, کیونکہ رسول ترجمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی, نمائندے بنا کے بٹھائے گئے ہیں, انہیں کی صفات کا مظہر بھی ہیں اور انہیں کی ترجمانی کرنے والے ہیں, ترجمان رسالت. اور تم اس بات کو ماننے سے روگردانی مت کرو, انکار نہ کرو, اس کا اعراض مت کرو اس سے. ویسے ہی آدمی میں یہ بات نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کے سامنے بات آتی ہو, سنتا ہو وہ, پھر نہ مانتا ہو, تو یہ اور بھی بری بات ہو جاتی ہے. وانتم تسمعون, جبکہ تم سنتے بھی ہو, اس کی فضیلت بھی سنتے ہو, اس کے فوائد بھی سنتے ہو, نہیں ماننے کا نقصان بھی سنتے ہو, آنکھوں سے دیکھتے بھی ہو, تو پھر جو ہے پھر بھی اپنی انا چلانے کا, اپنی مرضی چلانے کا کیا تو بنتا ہے. پھر اللہ پاک نے پچھلی قوموں کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی کہ پچھلی قومیں ہوں یا نافرمان ہوں, ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ سنتے تو ہیں, یعنی بظاہر آنکھ ہے ان کو, یعنی کان ہے سنتے ہیں, آنکھ ہے دیکھتے ہیں, لیکن ان کا دیکھنا نہیں دیکھنا ہی ہے اور ان کا سننا نہیں سننا ہی ہے. تو اس طرح کے ایمان والے کو نہیں ہونا چاہیے, اس کے عمل میں نفاق نہیں ہونا ہے, اور عملی نفاق سے بچنا میرے دوستو بہت محنت چاہتا ہے. اعتقادی نفاق سے آدمی اعتقاد کی وجہ سے بچ جاتا ہے, اعتقاد صحیح کر لیا اپنا کہ بھائی یہ صحیح اعتقاد رکھنا ہے رکھ لیا, لیکن عملی نفاق یہ تربیت چاہتا ہے, یہ اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے. بالکل آدمی کو کسنا پڑتا ہے, ایک معنی میں فنا ہونا پڑتا ہے اس کو ختم ہونے کے لیے, کیونکہ اس وقت تک عملی نفاق باقی رہتا ہے جب تک نفس کی خصوصیات باقی رہتی ہیں آدمی میں. نفس نام ہے اس قوت کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت پر آمادہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, وہ قوت ہے وہ, اور آزمائش کے لیے رکھا ہوا اللہ نے, وہ اختیار دینے سے پیدا ہوئی تو ہے, مرضی سے کوئی کام کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے قوت دی اس کا وہ نتیجہ ہے وہ, کیونکہ مرضی سے کرنا ہے تو اس میں نفس آ گیا, اور جب تک وہ اپنے صفات کے ساتھ ہوگی آدمی نفاق عملی سے نہیں نکلتا, یعنی وہ سنتا ہے لیکن نہیں سنتا, اس کا سننا اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہوتا. ہمارے اردو میں, انگریزی میں, سب زبانوں کے اندر یہ محاورہ ہوتا ہے, آپ نے میری بات سنی نہیں, ارے میں نے سنی تھی, کہیں گے کہاں سے سنی, آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں کبھی. میاں بیوی سے کہتا ہے کہ آپ تو میری بات سنتی نہیں, بیوی میاں سے کہتی ہے آپ تو میری بات سنتے ہی نہیں, وہ سنتے رہے تھے بہرے تھوڑے گے دونوں, نہیں ماننے کو نہیں سننے سے تعبیر کرتے ہیں. تو اس کے چار درجے ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ بالکل سنا ہی نہیں, اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ سنا لیکن سمجھا نہیں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ سنا اور سمجھا لیکن اعتقاد نہیں کیا اس کا, مانا نہیں دل سے اس چیز کو, اور ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ سنا بھی سمجھا بھی اعتقاد بھی کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا. ایک ہوتا ہے بات کو سننا بھی, پھر وہ بات کو لینا بھی کہ وہ بات ہے کیا جو کہی جا رہی ہے, پھر اس کے مطابق اعتقاد بھی کرنا کہ ہاں یہی میرا عقیدہ ہے کیونکہ یہ میرے ایمان کی بات ہے, میں مانتا ہوں اس چیز کو ایسا ہونا چاہیے, اور پھر اس کے بعد میں جو اس کا تقاضا ہے اس کے اوپر لگ جانا, اور مقصد اصلی یہ چاروں میں تقاضے پر عمل کرنا ہی ہے. سننے سے, سمجھنے سے, اعتقاد کرنے سے مقصد کیا ہے, عمل میں آنا ہے وہ چیز. اس لیے اسلام میں عمل کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, ایمان کے بعد عمل ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں جو کتاب میں لکھے ہیں وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے, ان کے شروع کی ابواب, ان کے زمانے میں جو مسلمانوں کا گروپ پایا جاتا تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ صرف ایمان لانے کو کافی سمجھتا تھا مغفرت کے لیے, عمل کی ضرورت نہیں تھی. اگر ایمان لا لیے عقیدہ آپ کا صحیح ہے, آپ بخشے جائیں گے, اگر عمل کریں گے آپ تو آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن عمل نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا, کیونکہ حضور کی امت ہے مغفور ہے. اکثر بھی آپ کو بعض جاہلوں میں اس قسم کی بات سننے کو ملے گی, ملتی ہے, کہتے کہ حضور کی امت اور مغفور ہو چکی ہے کیونکہ حضور کی دعا قبول کی جا چکی ہے, لہٰذا ان پہ سزا نہیں ہے, اگر یہ عمل کر لیے تو ان کو ثواب مل جائے گا, نہیں کریں گے تو ہوگا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بخشوا لیں گے وہاں پہ, تو پھر عمل کا تو فائدہ نہیں رہا. اور عیسائیوں کے عقیدے میں اس عقیدے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پایا جاتا, ان کی وجہ یہ کہ وہ بخشوا چکے ہیں پہلے سے, ان کا عقیدہ یہ کہ یہ بخشوا دیں گے, دونوں کی ذمہ داری ان پہ ہی ڈال رہے ہیں, دونوں کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اپنے مین پرسن پہ ڈال رہے ہیں, وہ ذمہ دار ہیں ہمارے گناہوں کے, حالانکہ ایک آدمی کے عمل کا دوسرا آدمی ایسے ذمہ دار نہیں ہوتا کہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہو گئی اور پوری امت کی مغفرت ہوگی, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ اپنی بدعملیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں ضرور جائے گا. پہلے یہ بھی ڈیسائڈ نہیں تھا, یہ باہر سے ڈیسائڈ ہوا کہ وہ جنت میں ضرور, جس کے پاس ایمان ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا. بس کب جائے گا یہ تو طے نہیں ہے, ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے جائے گا. وہ کوئی جلدی جائے گا, کوئی دیر میں جائے گا, کوئی بہت دیر میں جائے گا, کوئی بہت ہی زیادہ دیر میں جائے گا. قاعدے جو بنے ہوئے ہیں, اصول جو بنے ہوئے ہیں, اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ اگر ایک دن کی ایک نماز جان بوجھ کے چھوٹ گئی تو وہاں کے 80 سال کی جیل ہے, ایک حقب کی جیل ہے وہاں کی, 80 سال کی جیل ہے. 80 سال تو یہاں کی ہماری تو پوری عمر ہی ہو گئی. اگر وہ 80 سال یہاں کے شمار کرے تو پوری عمر ہو گئی, اور اگر وہاں کی 80 سال اگر وہ کا شمار یا دنیا میں آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ تو اللہ پر ہے کہ وہ یہاں کا اعتبار کر کے اس کے حساب سے سزا دے دیں, یا اس کی مرضی ہے ان کی. لیکن ظاہر ہے کہ جس کائنات میں ہیں, جس جہان میں ہوں گے, وہ جہان کے احکام بتائے گئے ہیں. تو یہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی بےچارا پابندی کر رہا ہے, سردی میں, گرمی میں, برف پڑی ہوئی ہے, جاب کا مسئلہ ہے, وہ نماز کو نہیں چھوڑتا, کبھی محنت اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور ایک آدمی کبھی نماز کی صورت بھی نہیں دیکھتا, جمعہ بھی پڑی پڑی نہیں پڑی, عید بھی پڑی پڑی نہیں پڑی, دونوں برابر ہیں, یہ بھی مغفور وہ بھی مغفور. ایسی اندھی نظری تھوڑی ہوگی بھائی, وہاں پہ ایسا نہیں ہے معاملہ. تو اس وجہ سے بات کو سننا ہوتا ہے, پھر بات کو سمجھنا ہوتا ہے, پھر بات پر اعتقاد کرنا ہوتا ہے, پھر بات پر عمل کرنا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تو ہے, لیکن انہوں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے بہم لا یسمعون, لیکن وہ سنے نہیں ہے, سنتے نہیں ہیں وہ لوگ, یعنی ان کا سننا نہیں سننے کی جگہ پر ہے, جو عمل نہیں کرے گا وہ نہیں سننے کی جگہ پر ہے. ایمان والا اپنے دل سے کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں سنوں اور عمل نہ کروں, لیکن پریکٹیکلی کیا ہے, عمل نہیں ہوتا. تو یہ عمل نہیں ہوتا, اس کو اپنے صحیح طریقے پر اسے تجزیہ کرنا, اور اس میں جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کا علاج کرانا. یہ ایک بیماری ہوتی ہے, بہت سخت بیماری ہے یہ. پہلے زمانے میں اولیاء اللہ جو ہے وہ اسی بات کو, یعنی اسی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے محنتیں کرواتے تھے, اور اس زمانے میں بھی جو اللہ والوں نے محنتیں کی ہیں اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ مسلمان دین پہ چلتا کیوں نہیں. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انالائز کیا کہ بس ضعف ایمان, ایمان کمزور ہو گیا, یقین نہیں رہا اللہ کی باتوں پر, لہٰذا یقین کی محنت کرو. نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنی محنت لوگ کرتے ہیں اس اعتبار سے ایک درجے میں ان میں ایمان بھی آ جاتا ہے, اس کے تقاضے بھی زندہ ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں ایک چھوٹا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس میں زیادہ کام کرنے کا فیل نہیں ہے, وہ ایک پالیسی ہے بنی ہوئی ہے پوری امت میں کام کرنے کی, تو 6 نمبروں کا کام ہے, تو تفصیلات نہیں آتی وہاں, دین کی تفصیلات اس یقین کے بنانے کے ساتھ مذاکرے میں اور مشق میں نہیں آتی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز مذاکرے میں آتی ہے اس کی تو عادت ہو جاتی ہے, جو مذاکرے میں نہیں آتی اس کی عادت نہیں رہتی. نماز کا ذکر آتا ہے تو نماز کی پابندی ہو جاتی, سنت کا ذکر آتا ہے تو داڑھی کرتا پاجامہ یہ سب صحیح ہو جاتا ہے, معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں, معاشرت گڑبڑ ہو جاتی ہے, حلال آرام میں کمی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کمائی کے مقصد میں, شادی بیاہ میں, رسم رواج میں, وعدوں کی پابندی میں, معاملات کی صفائی میں, ہمیشہ ساتھ ہمارے آج کل بڑے اسی بات پہ زیادہ زور دے رہے ہیں. جب پرانوں کا جوڑ ہوتا ہے آپ ان کا عنوان پوچھ لو کیا ہوتا ہے, کہ بھائی یہ شعبہ یہ بھولی گئی ہے, یہ بھی کوئی شعبہ ہوتا ہے, مذاکرے میں نہیں ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن بات صحیح ہے, حضرت نے بالکل صحیح تشخیص فرمائی تھی کہ امت کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کا یہ ایمان یقین محکم ہو جائے, مضبوط ہو جائے. اور بعد میں طرح یہ کہ آدمی عقیدوں کے اعتبار سے سیدھا ہوتا ہے, مطلب اس کے عقیدے صحیح ہیں, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کیونکہ صحیح ماحول میں رہا, صحیح علماء سے سنا, صحیح بات بچپن سے ملی, اس کا عقیدہ بالکل صحیح ملے گا. لیکن اس عقیدے کے مطابق تربیت نہیں رہتی, تربیت نہیں ہوتی تو عادت نہیں ہوتی. شروع سے ماحول نہیں ملا, شروع سے علم نہیں ملا, شروع سے تربیت نہیں ملی, ایک خاص ماحول میں, خاص انوائرمنٹ میں آدمی بڑا ہو گیا, بہت سی چیزوں کی اس کو عادت پڑی ہوئی ہوگی. جان ساخیر صحیح ہے, سب صحیح ہے. تو اصل ہوتا یہ ہے کہ جو مقصد ہے ان تین باتوں سے آگے کا, کہ آدمی کی زندگی عملی طور پر درست ہو, اس کے لیے بہت محنت چاہیے ہوتی ہے. بارہ بارہ سال پندرہ پندرہ سال پہلے لوگ اللہ والوں کے پاس جا کے رہ جاتے تھے. کیا تھے ان کو مقصد کیا تھا؟ نوکری کرنی ہوتی تھی, قسم کی کمالات ایسے حاصل کرنے تھے, بس صرف یہ ہے کہ بے نفسی پیدا کرنا تھا. بے نفسی پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ نہیں, ایک تو بے حیثیتی کو سمجھ جانا, اور دوسرے یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں کروں گا کوئی کام. اس کی مشق کرتے تھے, حتیٰ کہ کھانے پینے میں تک اپنی مرضی کی مخالفت کی عادت ڈالتے تھے. روزانہ کھانا کھانے سے پہلے, سلسلہ قادریہ کی تعلیمات میں آپ سنیں گے کہ روزانہ کھانا کھانے پانی پینے سے پہلے ایک ہلکا سا چند سیکنڈوں کا مراقبہ ہوتا ہے کہ میں ویسے نہیں پیوں گا, اللہ کا حکم ہے اس لیے پیوں گا, میں ویسے نہیں کھاؤں گا, اللہ کا حکم ہے اس لیے کھاؤں گا. ایک سیکنڈوں کا ایک سوال جواب ہوتا ہے اندر سے, مشق ہو جاتا ہے کھانے میں پینے میں رہنے سہنے میں, نفسانیت کی عادت نہ رہتی. کیونکہ وہ اگر بیچ میں آ گئی چیز تو پھر سنی نہیں رہتی وہ اللہ رسول کی بات. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا ولا تكونوا كالذين قالوا تم ان لوگوں سے مت ہونا. اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس سے پہلے جو صاحب کتاب گزرے ہیں ان لوگوں میں یہ بیماری تھی, بلکہ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا بھی ہے سمعنا وعصینا, سنتے رہے ہم لیکن ہوگا نہیں ہم سے. یہ انہوں نے کہا تھا, یہودیوں نے کہا تھا سمعنا وعصینا. تورات ہم سن رہے ہیں, اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی بات ہم سن رہے ہیں, لیکن ہم کہاں سے کر پائیں گے؟ وہ شریفوں کی کلو بھی جلا بھی کفر ہیں, ان کے کفر کے سبب سے گوسالے کی محبت, بچڑے کی محبت جو انہوں نے زیورا سے بنا لیا تھا نا, جس کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے, وہ پلا دی گئی تھی, یعنی وہ پی گئے تھے محبت کو, اندر اتر گئی تھی ان کی. اس طرح سے جو ہے وہ بات ماننے کا جذبہ تھا ہی نہیں. تم بھی سما مرکم بھی ایمان حکم, آپ فرما دیجیے کہ کتنا برا ہے, کتنا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان. یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ تم کو ایسا حکم دے رہا ہے کہ نہیں ماننا ہے اللہ کی بات؟ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سمینا واسینا, تو یہ آسینا کہاں سے بول رہا آدمی؟ ہم سنتے رہیں لیکن ہم نافرمانی کریں گے, ہم سے ہوگا نہیں. یہ جو ہوگا نہیں یہ کون بلوا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان بلوا رہا ہے تمہارا. تو کیسا 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 عجیب ایمان ہے تمہارا کہ تمہیں اس برائی کا حکم تمہیں دے رہا ہے وہ. کوئی بھی سما امر حکم بھی ایمان حکم, تمہارا ایمان بہت بری چیز کا حکم تم کو دے رہا ہے, یہ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ تو ان لوگوں نے ایسا کیا تھا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں اللہ پاک نے پہلے دن سے جو خصوصیت ان کو ایسی خاص عطا فرمائی تھی جس میں وہ مختص ہیں, اسپیشل ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ حضور کی نافرمانی نہیں جانتے تھے, ہمت نہیں ہوتی تھی, مخالفت کا ذہن ہی نہیں آتا تھا ان کو. ان کے نزدیک ایمان لانے کا مطلب ماننے کے معنی میں تھا. لا الہ الا اللہ کو قبول کر لو, یعنی لا الہ الا اللہ جس نظریے کو پیش کرتا ہے اس نظریے کو لے لو تم. وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی سرنڈر ہو جانا اللہ کے سامنے, اللہ کے رسول کے سامنے. لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ایک نظریے کو دیتا ہے. ہر تھاٹ جو ہوتی ہے, ہر تھیوری جو ہوتی ہے, وہ اپنا ایک ورڈ دیتی ہے. اپنا ایک جمہوری نظام, صدارتی نظام, کمیونزم, فرانزم, اشتراکیزم, ان کا ایک عنوان ہوتا ہے. وہ جب لفظ بولتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پوری تفصیل ہوتی ہے, وہ لفظ کے ذریعے سے اس کی تعبیر ہو جاتی ہے. ایسے تم لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے, تو کیا مطلب ہوتا تھا اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تم اس نظریے کو قبول کر لو, اس حق کو قبول کر لو. وہ یہ ہے کہ الہ چونکہ اللہ ہے, لہٰذا کسی کی نہیں چلے گی سوائے اللہ کی. اور بولنے والا سب سے پہلے اپنے کو اس میں شامل کرنا پڑتا تھا کہ میری نہیں چلے گی. اس لیے جب ایمان والا ایمان کو قبول کرتا تو قبول کرنے میں وہ ہزار تعامل کرتا, لیکن قبول کرنے کے بعد میں پھر وہ چھوڑ دیتا تھا اپنے آپ کہ میں اب کچھ نہیں, ختم ہو گیا. جس دن ایمان قبول کیا اس دن ختم. حضرت مقدار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان سنا تو یہی تو انہوں نے کہا کہ حضرت ساری دنیا معاذ نے جو بیان فرمایا اس موقع پر انہوں نے یہی فرمایا. اسی کی ریز کی آیتیں ہیں, اسی مضمون پہ چل رہی ہیں. صاحب نے فرمایا کہ وہ قافلہ تو جا چکا ہے, ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا دوسرے راستے سے, سمندر کے راستے سے. اس نے اپنے آدمی کی بھیج دیا تھا وہاں زمزم ابن عمرو کو کہ بھائی جا کے وہاں مکے والوں کو بتا دینا. وہ مکے والے کیل کانٹے سے لیس ہو کے پہنچ گئے. ان کو لوگوں نے بتایا کہ ابو جہل کو اور اس کے لوگوں کو کہ بھائی قافلہ صحیح سلامت پہنچ چکا ہے, تم واپس جا کے نہیں بدر میں جائیں گے, ہم وہاں پہ میلہ ہے, وہ میلے میں تین دن ٹھہریں گے, گائیں گے بجائیں گے, ذرا مدینے والوں کو ٹھاک بٹھا کے آئیں گے کہ یہ پھر آئندہ کی آئندہ والے جو ہے نا ضرورت نہیں رہنا ان کو ہمارے ساتھ لڑنے کی اقدام کرنے کی ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت ہی ختم ہو جانا ہو. بہت لوگوں نے سمجھایا مانا ہی نہیں. جب یہ مسئلہ تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل تیار کر کے لے کے نہیں گئے تھے صاحب, تھوڑے سے تھے اور بغیر تیاری کے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ میں دو آدمیوں کے ساتھ شریک تھے, جیسا کہ آپ لوگ سن چکے ہیں, ایک حضرت علی تھے, ایک حضرت زید تھے, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے اور لوگ ایک اونٹ میں تین آدمی شریک تھے سفر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹ میں تین آدمی شریک تھے. دو آدمی ایک ایک آدمی بیٹھتا تھا, دو آدمی چلتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری میں اپنی باری میں ہی بیٹھتے تھے ورنہ پیدل چلتے تھے. حضرت علی نے بھی کہا, حضرت زید نے کہا کہ نہیں حضور آپ ہم لوگ چلتے ہیں. فرمایا کہ پیدل چلنے میں تم میرے سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, میں ہی زیادہ طاقتور ہوں تم سے, اور ثواب حاصل کرنے کی امید میں میں تم سے زیادہ امیدوار ہوں. آخرت میں ثواب اس میں میں زیادہ تم سے امید کرتا ہوں, میں بھی خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے زیادہ ثواب ملے. فزیکلی میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت حضور کی تھی, ایک سو آدمی کی طاقت تھی آپ کے پاس. بدر سب سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب اصل لڑائی شروع ہوگی سب سے آگے کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ جب کبھی ہم تھک جاتے تھے اور لڑائی ہے نا سرخ لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں خون اتر آتا تھا, لڑائی گرم ہو جاتی تھی اور آنکھوں میں جب خون اتر آتا تھا تو ہم کو کسی کی اوت میں پناہ لینے کو چاہتے ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے چلے جاتے تھے. ایسی ضرورت, ایسی بہادری, ایسی شجاعت آپ کے پاس تھی. تو مطلب یہ تھا کہ بھائی بغیر تیاری کے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا صاحب آتے کہ بھائی تم لوگ رائے دو. حضرت ابوبکر سے پوچھا وہ تو فنافی رسول, ان کی تو کوئی اپنی رائے تھی نہیں. وہاں حضرت عمر سے پوچھا وہ فنافی رسول, تو جو مہاجرین تھے وہ لوگ تو تیار ہو ہی گئے, وہ تو پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے. مطلب یہ تھا کہ انصار نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم مدد کریں گے تو ابھی تک عملی طور پر واقعات پیش نہیں آئے تھے. ایسے آپ نے یہ چاہ رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں رہ کر مدد کرنے کی نوبت آئے گی تو مدد کریں گے, یہی تمہارے ذہن میں تھا. کیونکہ اس وقت کلیئر بھی بات یہ سامنے نہیں آئی تھی, واضح نہیں ہوئی تھی بات کہ اگر مدینہ کے باہر بھی اگر ایسی مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ کریں گے نہیں کریں گے, یہ جاننا چاہتے تھے. اب مقدار کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ لا نقول کما قیل کما قالوا, ہم نہیں کہیں گے جیسے کہا کہ ادھر انت ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون. ہم وہ لوگ نہیں ہوتے کہ آپ جاؤ آپ کا رب جاؤ دونوں مل کے لڑو, ہم سے نہیں ہوتا یہ. بلکہ ہم کہیں ہم آپ کی ساتھ ہی طرف ہوں گے, بائیں طرف ہوں گے, سامنے ہوں گے, پیچھے ہوں گے. اور یہ فرمایا کہ آپ ہمیں جہاں تک لینا ہو لے جانا ہو لے جائیں, ہم کبھی انکار نہیں کریں گے. پھر بھی حضور نے فرمایا کہ اچھا بھی رائے دو. تو انصار میں سے حضرت سعد کھڑے ہوئے, فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں. تاکہ جی ہمیں تمہاری بھی رائے جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے. تو پھر حضرت معاذ نے ایک زبردست تقریر کی, حضرت سعد نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی باتیں دہرائیں جو حضرت مقداد نے کہی تھی, بلکہ اس سے زیادہ پاورفل انداز میں دہرائیں. اور یہ فرمایا کہ ہم نے جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ نہ جان ہماری, نہ مال ہمارا, نہ عزت ہماری, نہ وطن ہمارا, نہ بیوی بچے ہمارے. ہم نے اسی دن یہ طے کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ہمارا, آپ ہی ہیں سب کچھ ہمارے, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اور یہ کہا کہ ہمارا مال وہ آپ کا ہے, خود معاشی تھا ودا معاشی تھا, جو لینا ہو لے لیجیے, جو چھوڑنا ہو چھوڑ دیجیے. اور یہ بات ہماری طرف سے سن لیجیے کہ جو لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند آئے گا اس سے جس کو آج چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے. ارے اس کو نہیں لیا حضور, ہم یہ سوچنے میں رہ جائیں گے. اور پھر جوش میں آ کے کہنے لگے کہ اگر آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو چلنگ لگا دیں گے, اور اگر آپ پہاڑ سے لڑک جانے کو کہیں گے تو ہم پہاڑ سے کود کے دکھا دیں گے, ٹیسٹ کرنا ہو ٹیسٹ کر لیں گے. ایک ایسا جذبہ تھا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چودہ رات کی طرح چمکنے لگا حضرت صاحب کے بیان کو سن کے, یہی آپ سننا چاہتے تھے. اب میں چلو اللہ کا نام لے کے, یہ حضرت صاحبہ کی بہت ہی خاص الخاص کوالٹی تھی کہ ان کے مزاج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد, اور حضور پر ایمان لاتے تھے اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ پر ایمان اللہ کے نمائندہ ہے کہ حضور پہ ایمان لایا جاتا ہے, تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کے ساتھ ایک ایسا لگاؤ گہرا ہو جاتا تھا, آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ میں فنش, میں ختم. چنانچہ اسی میں آگے آئے گا کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کا مطلب ہے بھی یہ, ایمان لانے کا مطلب ہے بھی کہ ایمان لائے تو تم اپنی جان سے ختم, تم اپنے مال سے ختم. مال سے ختم, جان سے ختم کا کیا مطلب؟ اپنی جان اور اپنے مال میں اپنی تمہاری مرضی ختم, تمہاری خواہش ختم. جتنے وہ موقع دے رہے ہیں جتنا فائدہ اٹھانے کا فائدہ اٹھانا ورنہ نہیں. اور ان کو اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے اللہ رسول سے ہٹ کر فائدہ اٹھانے میں مزہ ہی باقی نہیں رہا تھا صاحب. کوئی عجیب بات تھی کیونکہ ان لوگوں میں محبت آ گئی تھی, عشق آ گیا تھا اللہ اللہ کے رسول. اور محبت عشق آنے کے بعد میں ساری لذتیں اور دلچسپیاں وابستہ ہو جاتی ہیں محبوب کے ساتھ میں, تو ان کو مزہ بھی آتا تھا, تو وہی چیزوں میں آتا تھا, اللہ رسول کی باتوں میں آتا تھا, اللہ رسول کے کاموں میں آتا تھا, ان کی اطاعت میں آتا تھا, ان کے لیے خدمت کرنے میں آتا تھا, ان کو سارا مسئلہ ان کا وہی ہو گیا تھا. یہ وجہ ہے کہ جب ان کو موقع ملا تو دنیا سے فائدہ اٹھانے میں ان کو وہ کوئی انجوائے نہیں کر سکتے تھے. کھانا کھانے میں, پہننے میں, رہنے سہنے میں, صحابہ کی زندگی بڑی عجیب تھی. کھجور کے چپل پہن لیتے تھے, موٹے ٹائٹ کے کپڑے ڈال لیا کرتے تھے, کب دولت کے زمانے میں بھی, گورنری کے زمانے میں بھی اونٹ پہ بیٹھ کے پھر لیا کرتے تھے, جبکہ ساری دنیا گھوڑوں پہ جا رہی ہوتی تھی, ان کے چھوٹے چھوٹے وہ اونٹ پہ رہتے تھے, گھر برانی بناتے تھے, سالن ایک ہی قسم کا کھاتے تھے, روٹی اور سالن کھا لیا تو بس. اور سالن کا مطلب یہ تھا کہ اگر گھی اور گوشت ہے تو یہ دو سالن شمار ہوتے تھے ان کے پاس, شہد ہے اور اس کے ساتھ سالن ہے تو یہ دو سالن شمار ہوتے تھے. شہد ہے تو پھر سالن کا کیا ہے بھائی, گھی ہے تو پھر گوشت کا کیا ہے بھائی, گوشت ہے تو پھر گھی کا کیا ہے بھائی, یہ تھا سوال ان کے پاس. اسی طرح زندگی گزار کے چلے جاتا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ وہ جذبہ جو صحابہ کا تھا اس کی کچھ رمق اور اس کا کچھ شمہ جو ہے وہ ایمان والے میں آئے تو یہ تو ویسے تو نہیں آئے گا, یہ محنت چاہتا ہے بہت زیادہ. اسی لیے بزرگوں کی صحبتیں چاہیے, اسی لیے اللہ کے راستے کا سفر چاہیے, اسی لیے اس پر جان و مال کی قربانی چاہیے. اصل اس زمانے کے مسلمانوں کا پرابلم یہی ہے, اسلام کو لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے مفہوم کو بھول گئے. بلکہ اگر کوئی آدمی اسلام پر پابندی سے چلا تو اس کی تعبیر غلط ہو گئی. ارے بھائی یہ ایسے تو اسلام پہ چلتے ہیں بھائی, تو پکا مسلمان ہے. کیونکہ پکا مسلمان ہونا اس زمانے کی گالی ہو گئی ہے, پکا مسلمان ہونا گالی ہے اس زمانے, پوری دنیا میں گالی ہے. لبرل مسلمان ہونا, اچھی ازرک ہونا, آدھا تیتر آدھا بٹے رہنا, ہیتو گریٹ ہونا, یہ قابل قبول جی اسلام ہے زمانے کا, وہ اس ٹائپ کا اسلام قبول قابل قبول. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کانسیپٹ کو دیا ہے اسلام میں وہ یہ ہے کہ بھائی تم اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. اس لیے فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, تم ان لوگوں کی طرح سے مت ہونا جنہوں نے کہا تھا کہ سنا اور وہ سنتے نہیں. پھر اتنا ہی نہیں, اس کے آگے کا سب جملہ اللہ نے فرمایا کہ ان شر الدواب, جانوروں میں بدترین جانور ہیں یہ. کون ہے جن کو اللہ نے سمجھ بوجھ عطا فرمائی, آنکھیں کان نصیب فرمائے, عقل فہم نصیب فرمائی, لیکن وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات سننے سے گونگی اور بہرے ہیں. بول نہیں سکتے, حق بات کا اعتراف نہیں کرتے, حق بات کو سنتے نہیں, حق بات پہ چلتے نہیں, دیکھتے نہیں, گونگے بھی ہیں اور بہرے بھی. تو یہ وہ ہیں جو جانوروں میں بدترین ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جانور کے اندر خنزیر بھی ہے, جانور میں کتا بھی ہے, جانور میں سانپ بچھو بھی ہے, جانور میں کیڑے مکوڑے بھی ہیں, جانور میں چوہے کی چندر بھی ہیں, جانوروں میں اسکینک بھی ہے, فلان بھی ہے, جانور اس میں پڑا سب سے بدترین یہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی تقویم کے اعتبار سے یعنی پیدائش کے اعتبار سے پوری مخلوقات میں بڑا ہے سوائے فرشتوں کے, فرشتے اس سے بڑی مخلوق ہیں مرتبے کے اعتبار سے اللہ کے یہاں. پھر اس انسان کے اندر جو ایمان اور اعمال صالحہ والا ہوتا ہے وہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام ہے. پہلی جو بات کہی تھی وہ بحیثیت ان کی ذات کی بحث ہو رہی تھی, یہ اپنی ذات سے جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ پوری مخلوقات میں سب سے اشرف ہوئی ہے, اور اللہ کے یہاں قرب کے اعتبار سے فرشتے اسے زیادہ مقرب. لیکن ایمان اور اعمال کی بنیاد پر اور معرفت کی بنیاد پر پھر اس کو فرشتوں پر فوقیت حاصل, اس لیے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے, فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کروانے سے اسی کو ظاہر فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اسی سے ہے. جبرائیل علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا میں پیچھے رہ گئے, حضور کو آگے بڑھا دیا, اسی سے واضح ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضری دیتے تھے, ہزاروں مرتبہ حاضری دی, وہ اسی بات کا مظہر ہے. جنگ بدر میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر حضرت علی کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ بن کے کام کر رہے تھے. آپ اندازہ لگا لیجیے, 500 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تھے. اب اسے حضرت صدیق اکبر کا مقام اندازہ سے مان لیجیے, اور 500 فرشتوں کے ساتھ میکائیل علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. بات اصل میں یہ ہے کہ میمنہ اور میسرہ پر مقرر تھے یہ لوگ, یعنی لڑائی کی جو ترتیب ہوتی ہے کسی بھی طرف والے گروپ میں تم رہنا بائیں طرف والے میں تم رہنا, تو اس کی وجہ سے, اور نہ بولیں گے کہ عمر کے ساتھ کیوں نہیں تھے, وہ جن کا جو گروپ بنا ہوا تھا جو اس میں جو ہے نا وہ یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی, تمہاری کی دوسری ذمہ داریاں تھیں, تو ان کے ساتھ آپ انسان فرشتہ سے آگے نکل جاتا ہے. اور اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو یہ جو مخلوق ہونے کی حیثیت سے اس کو اشرفیت دی گئی بزرگی دی گئی, وہ گر جاتا ہے وہ انسان, اور گرتے گرتے پھر وہ جانوروں کی سطح سے بھی گر جاتا ہے. کہ جانوروں میں بے شمار قسم کے ہوتے ہیں, تو اس کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہوتی ہیں. ایک جانور وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فکر رکھتے ہیں اور دوسرے کو ہرٹ نہیں کرتے, کوئی تیتر بٹیر پاختا کبوتر, اپنا اپنے بچوں کو پال لیا, اپنا گھونسلہ ہے, اپنے انڈے ہیں, اپنے جو ہے نا محبت کر لی, آپس میں پیار محبت کر لی, اس کے بعد اپنی زندگی گزار لی, بس ان کو کوئی فکر نہیں رہتی اس کے علاوہ. گائے بھینس وغیرہ اپنے سے بچے. اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ ان کو جب تک دوسرے کا پیٹ نہیں پھاڑے ان کا پیٹ نہیں بڑھتا. جتنے درندے ہیں, سبا میں سے ہوں یا طیور میں سے ہوں, شکرا ہے, چیل ہے, یہ ہے, یہ پرندوں کو چیر پھاڑ کھانے والے, اور شیر اور چیتا اور بھیڑیا یہ جانوروں کو چیر پھاڑ کھانے والے, ان کا پیٹ بھرتا ہی ہے دوسروں کا پیٹ کاٹنے سے. ایک اور قسم ہے, اس سے آگے کی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا مگر وہ دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا. سانپ ہے, بچھو ہے, وہ جب کسی کو کاٹتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے سانپ کا, بچھو کسی کو ڈنگ مارتا ہے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے کوئی. اور یہ ان مخلوقات کے اندر بعض جو ہے نا بے حیثیت اور ذلیل ہونے والی قسمیں ہیں. جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا, ان کی خاص علامتیں بنائی, کوئی جانور ذلیل اپنے حقیقت سے نہیں ہے, اللہ پاک کی مخلوق ہے وہ, لیکن استقدار کی حیثیت سے, طبیعت کی کراہیت کے اعتبار سے, اور جن خصوصیات کو اللہ نے اپنی حکمت سے ان جانوروں میں ظاہر فرمایا, اس کے اعتبار سے کسی کی طرح طبیعت چلتی ہے انسان کی, کسی کی طرف طبیعت نہیں چلتی. اور اللہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی طرف طبیعت چلے, کسی کی طرف نہ چلے, کراہیت والے ہوں, نفرت والے ہوں, کیونکہ نفرت کے مظاہر سامنے رکھنا پتا ہے کہ یہ نفرت کی چیزیں ہیں. محبوبیت کے مظاہر سامنے رکھنا ہوتا ہے کہ یہ محبوبیت کی چیزیں ہیں. بعض پرندوں سے آدمی محبت کرتا ہے, بعض جانوروں سے, بعض جانوروں کو دیکھ کے آدمی ڈر جاتا ہے, اور بعضوں سے ڈرتا تو نہیں لیکن اتنی کراہیت کرتا ہے کہ اگر وہ ہو تو کھانا بھی نہیں کھا سکتا, رہ بھی نہیں سکتا. ایک نفرت ہوتی ہے جانوروں میں, وہ بھی ہے. تو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے, نفرت کے اعتبار سے سب سے بدترین جانور پھر وہ انسان اللہ کے یہاں قرار دے دیا جاتا ہے, جو انسان اللہ کی بات کو سنتا بھی نہیں, سمجھتا بھی نہیں, اعتقاد بھی نہیں کرتا, عمل بھی نہیں کرتا, بلکہ گنگا اور بہرا بن جاتا ہے. پوری دنیا کے انسانوں میں چاہے کسے بادشاہ کوئی ہو, گورا, کالا, انگریزی بولنے والا, عربی بولنے والا, اردو بولنے والا, ہندی, سندھی, پنجابی, پاکستانی, کچھ بھی ہو, انڈین ہو, سری لنکن ہو, بنگلہ دیشی ہو, سوڈانی ہو, صومالی, کوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی حیثیت نہیں رہتی جو سم اور بکم ہوتا ہے. اور اب سے سم اور بکم ہوتا ہے سن لو, جو فرمایا دباب, بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ گنگے اور بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں رہتے, جن کے پاس عقل نہیں. گنگے بہرے بھی ہیں پھر عقل بھی نہیں, کیونکہ اگر عقل ہو گنگا بہرا ہو آدمی تو اشاروں سے تو کام کر دیتا, پھر عقل ہی نہیں ہے تو پھر اشارہ بھی بات اس کو کام نہیں دیتا, پھر بالکل ہی مہمل ہو کے رہ جاتا ہے. ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کسی خیر کو جانتا تو ضرور ان کو بھی سناتا, مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں, اس وجہ سے اللہ پاس علم نہیں. اگر ان میں خیر ہوتا تو علم ہونا ضروری تھا اللہ کے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو محیط ہے, تو ان میں کوئی خیر باقی ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر خیر ہوتا تو اللہ پاک کے علم میں ہوتا, اور اللہ پاک کے علم میں ہوتا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ خیر سے اس کو فائدہ پہنچاتے, ان میں کوئی خوبی اگر ہوتی. تو بعض ایسا میٹیریل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خوبی ہوتی ہی نہیں ہے. ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم, ضرور سنا تھا, ولو اسمعہم لتولوا وهم معرضون. اور اگر اب اللہ پاک ان کو سنا بھی دے, چونکہ استعداد ان میں نہیں ہے, اس وجہ سے اگر سنا بھی دے تو وہ روگردانی کریں گے اور اپنے آپ کو منہ پھیرے ہوئے ہوں گے, منہ پھیر کر روگردانی کر لیں گے, منہ پوچھ پھیر کے چلے جائیں گے, سننے والے نہیں ہے وہ. تو یہاں علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کی اور ایسے شقی جو ازلی ہوتے ہیں ان کی نشان نہیں فرما رہے ہیں کہ جن کی استعداد میں ہدایت نہیں ہوتی ہے. اس کو یہ مسئلہ اقتضا کہتے ہیں, اقتضاعات کا مسئلہ. جو مخلوق ہے اس مخلوق کی جو خصوصیات ہیں ان کو اللہ پاک جانتے ہیں. ہر مخلوق میں خصوصیت ہے, جیسے درختوں کے بیج ہوتے ہیں ان کی خصوصیت ہے, ایسے ہر انسان کی خصوصیت ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کرنے کی استعداد ہی نہیں رکھتے, طبیعت ہی ویسی ہوتی ہے, اور وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں, مسلم کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, غیر مسلم کے گھر میں بھی ہو جاتے ہیں, کسی بھی جگہ پہ ہو جاتے ہیں. انسانوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, بعضوں کو جہنم کے لیے طے کر کے بنایا گیا ہے, وہ کچھ بھی کریں گے اور جہنم کے کام کر کے جہنم میں جانے والے. ایسا کیوں کیا؟ یہ اللہ پاک کو معلوم ہے, اسرار تقدیر ہیں, یہ تقدیر ایک بھید ہے اللہ پاک کے بھیدوں میں سے, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے, صرف ہمیں علم دے دیا گیا کہ ایسا ہوگا. اور کچھ لوگوں کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے, وہ جنت کا کام کریں گے اور جنت میں جائیں گے. کل میسر ان دماغ کو لے پلو, ہر آدمی کو آسان کیا جائے گا وہی جو اس کے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اگر وہ جہنمی ہے تو یہ کچھ نہیں تو یہی بہانہ کرے گا کہ اگر میری تقدیر میں ہے تو میں نیک کام کروں گا, وہ نہیں اور بیٹھا رہے گا, نہیں کرے گا, اور اسی حالت میں مرے گا, جائے گا جہنم. اور اگر وہ جنتی ہے تو بھائی تقدیر میں ہے تو میرے کو کیا معلوم کہ میری تقدیر میں کیا ہے, پتا نہیں کیا ہے, میرا کام محنت کرنے کا ہے, لگ جائے گا کام. کچھ انسان جنت کے لیے ہے, کچھ انسان جہنم کے لیے. صحابہ نے کہا تو پھر ایسی صورت میں ہم چھوڑ نہ دیں عمل کو, جدھر جانا ہے ادھر جائیں گے. فرمایا کہ نہیں چھوڑو نہیں, یہ عمل کل میسر ہو دماغ کو لکھ لو, ہر آدمی کو توفیق اسی کی ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے میرے بزرگوں کہ آدمی اکڑ میں نہیں آتا لیکن کی توفیق پر, کچھ پتا نہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مایوس نہیں ہوتا اس لیے کہ کچھ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے, باوجود کوشش کے بعد مرتبہ نتیجہ خیز نہیں رہتی محنت. اب اللہ اولاد کی فکر کی, اولاد پہ محنت کی, پھر بھی اولاد جو ہے نا ہاتھ کو نہیں لی, بگڑ گئی. تو جس کے پاس علم صحیح ہے اس کو ایک تسلی رہتی ہے, بھائی میری طرف سے جو کوشش ہونی تھی وہ میں نے کی ہے, پھر مقدر میں نہیں تھا, میں نہیں کر سکتا. اور دوسرا آدمی بھی اس کو نہیں بول سکتا ہے تم تو اتنے بڑے تبلیغی, تم اتنے بڑے مشائخ میں سے, تم اتنے بڑے عالموں میں سے, تم کو ساری دنیا میں تم پھرتے رہتے ہیں, لوگوں کو بولتے رہتے ہیں, تم اپنی اولاد کو نہیں دیکھتے. بھائی میں اولاد کو دیکھا مگر نہیں ہے اس کے بعد میں کیا کروں, اس کے پیٹ میں نہیں ہے وہ صلاحیت. ایسا ہوتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے حاضر کے گھر میں, اور کنعان پیدا ہو گئے نوح علیہ السلام کے گھر. کنعان نوح علیہ السلام کا بیٹا جو نبی کے گھر میں کافر نکل آیا, اور کافر بت پر تو بت گھر کے گھر میں اللہ کا جلیل القدر پیغمبر نکل آیا, کچھ بول نہیں سکتے. تو کیونکہ اس کو استعداد کہتے ہیں. تو یہ بھی بتایا گیا حضور پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ سب مان جانا, ایک بھی محروم نہیں ہونا, اور خاص طور پر وہ لوگ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے جائیں ان کی تو قسمت کا کریا کرم ہو گیا, یعنی اب اس کی تحویل کی کوئی شکل نہیں ہے, ان کو واپس لانے کی کوئی شکل نہیں ہے, وہ جہنم میں رہتے. یہ بہت دکھ دینے والی چیز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اسی وجہ سے آپ ہاتھ اٹھانے سے بہت گریز کرتے تھے. آپ نے حد تل امکان جتنی بھی جنگیں اور لڑائیاں کی ہیں کوشش کی ہے کہ جان نہ جائے, کام بن جائے. کل ہم پڑھ رہے تھے پرسوں, مدینہ منورہ کو جانے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود شرکت کرنے کے لیے کے اعتبار سے اور دوسروں کو بھیجنے کے اعتبار سے 78 مرتبہ آپ کو لڑائی کرنی پڑی ہے 10 سال کے اندر. 75 یا 78 مرتبہ آپ کو لڑائی کرنی پڑی ہے. بڑے بڑے فوجوں مدینے کے ساتھ میں بھی اور چھوٹے چھوٹے پیمانے پر بھی 78 مرتبہ جنگ پیش آئی اپنا لوگوں نے جائیے. اور مرنے والے کتنے ہیں بتائیں آپ, پورے 78 مرتبہ میں دشمن کے اور مسلمانوں کے دونوں کو ملا کے 1100 کے اندر ہے. یہ عجیب بات ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. 1100 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے لیے مرے ہیں, جو مسلمانوں کی طرف سے مرے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, جو غیروں کی طرف غیروں میں سے جو مرے ہیں وہ جہنم رسید ہوئے ہیں. صرف 1100 ہیں, 1100 سے کم ہی ہے تعداد میں. جنگ کا نبی, تشدد سے اسلام پھیلا, ظلم سے اسلام پھیلا. ارے بھائی ظلم سے وہاں مناظر اصل گیلانی یہاں پہ آ کے جوش میں آ جاتے جب اس مضمون کو لکھتے, اور فرما کہ کم وقت اس لیے تو تم اپنے سڑکوں پہ روزانہ اٹھاتے ہو. الزام لگانے والے ہیں اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر, اتنے تو تم اپنی سڑکوں گاڑیوں کے نیچے سے اٹھاتے ہو, اس سے زیادہ تو تم روز جو ہمارے پیغمبر نے 10 سال میں اتنی مرتبہ جدوجہد کرنے کے باوجود لوگوں کی جان ضائع ہونے سے بچایا. آپ کی خواہش ہوتی تھی کہ جان جائے نہیں, بس. اور جو مر گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کی تو گئی قسمت, تو پھر کبھی سیدھا ہونے والے وہ بغیر پھر وہ گیا سیدھا جہنم میں, کیونکہ وہ ختم ہو گئی اس کی زندگی, اور جب کفر پہ مرا وہ جہنم میں گیا. فرض وفد میں مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا 50 آدمیوں کو کہ تم ٹھہرے رہنا, ہٹنا نہیں یہاں سے, کچھ ساتھی اس میں سے 40 آدمی ہٹ گئے وہاں سے, خالد بن ولید آ گئے, انہوں نے حملہ دے دیا, حملہ کر دیا, مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی. تو ابو سفیان جو ہے وہ آگے اور انہوں نے کہا کہ یوم بدر, آج بدر کا بدلہ ہم نے لے لیا, یہ دن بدر کے دن کے بدلے میں, بدر میں تم نے ہمارے 70 مارے تھے, احد میں ہم نے تم 70 مارے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے, ہم نے جن کو مارا ہے وہ جہنم میں گئے, تم نے جن کو مارا ہے وہ جنت میں گئے, دونوں کی برابری کا کیا مطلب ہے بھائی؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرما رہے کہ ایک گروپ ایسا رہے گا ہر زمانے میں کہ اللہ علم اللہ حفیظ خیر الاسماء, سنیں گے نہیں, وہ مانیں گے نہیں, وہ ہری نہیں ہوں گے, وہ چیز وہ پہلے ہی نہیں ہوں گے اس کام کے لیے, جس کام کے لیے پیدا ہوئے اس کام پہ لگے رہیں گے. تو آپ کا خلق جو ہے نا وہ اس سے کم ہو جاتا تھا کہ بھئی کچھ لوگ ہوں گے اللہ پاک کی حکمت و مسلحت سے جن کی ہدایت میں, آپ اجازت ہے کہ ہر فرد بشر ہدایت پہ آ جائے اور کوئی بھی جہنم میں نہ جائے. بھائی جہنم میں کوئی بھی نہیں جائے گا تو جہنم تو بنی ہوئی ہے, اس کا تو کام ہونا ہے, بیچاری کا بھی تو پیٹ بھرنا ہے. اب اللہ پاک اپنی صفات جلال کا بھی مظاہرہ کرنے والے ہیں, صفات جمال کا بھی مظاہرہ فرمانے والے ہیں, وہ تو ان کی تو دونوں صفتیں سامنے آنے والی ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولو علم اللہ فیہم خیر الاسماء, یہ جو جانور ہیں بدترین جو حق بات کو قبول نہیں کرتے, سنتے بھی نہیں, قبول بھی نہیں کرتے, مانتے بھی نہیں, اگر ان میں کوئی خیر ہوتا تو ضرور نفع ان کو بھی سنوا دیتے, سنوانے کے بعد سما قبول ان قبول کرنے والا سنوا دینے, کیونکہ ویسے تو تبلیغ تو ان تک ہوئی ہے نا, حجت پوری کرنے کے لیے تبلیغ تو ہوئی, لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, کچھ لوگوں میں نہیں ہوتی. بولے وسما ہوں, اگر ہم اب سنا بھی دیں ان کو تو پھر بھی ماننے والے نہیں. چنانچہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے ایک مضمون یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کافر جہنم میں جاتے ہوئے کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دی جائے, ہم دنیا میں جا کے اب بالکل صحیح وقت گزاریں گے اور صالح بن کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولاد لہاد لما نحو عنہ, اگر میں واپس بھی کروں گا نا تو یہ وہی کرنے والے ہیں جو کر کے آئے, جہنم دیکھ لینے کے باوجود, جنت دیکھ لینے کے باوجود وہی کریں گے جو کرنے والے ہیں. اس کو کہتے ہیں فساد استعداد. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے یہ کہ ایک آدمی کے باطل پر جمتے رہنے پر اور فتنے سے متاثر ہوتے رہنے پر ہو جاتا ہے ایسا, استعداد ختم ہو گئی. اور بعض مرتبہ پیدا یعنی جدلی طور پر ہے, وہ چیز پیدائش سے ہی وہ لے کر آیا ہوا ہے, حق بات کو شروع سے لیتا ہی نہیں, اور بعض جو ہے برائی کی طرح بڑھتے 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 دل میں قساوت آ گئی, جیسے قرآن پاک میں تم قصب کرو گے کم امداد ڈالے گا, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد, پھر یہ کل سجا رہتی ہے اور جب پسوا وہ پتھر ہو گئے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن گئے. معاشرے میں جب برائی عام ہو جاتی ہے تو اس کے نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ برائی کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ پھر بڑے سے بڑی نصیحت کا واقعہ بھی حقیقت نہیں بن گئے. اپنے ملکوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے ہندو مسلم کا, فساد ہو جاتا ہے, کرفیو لگاؤ, لوگ جو لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کون چاقو گھوپے گا, کون مارے گا, کچھ کرے گا, جان کا اندیشہ لگا ہوا ہے, لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سک رہے, دو دو تین تین دن پانی کا دودھ کا انتظام نہیں ہے. لیکن عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے, عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ پورے ویڈیو اور کیسٹ کی دکانوں کے ویڈیو ختم ہو جاتے ہیں, دکان پہ ملتے نہیں رینٹ, گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے, استغفار نہیں پڑھنی ہے, بڑی چوری نہیں پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے, نماز نہیں, خدا سے ڈر نہیں, اپنا ٹائم پاس کیسے کرنا ہے, نہیں یہ بھی ہر قسم کے ویڈیو فوٹو لے کے بیٹھے رہو, اور جو ذرا سا کرفیو میں ڈھیل ملے گی تو پورے چھتوں کے اوپر نوجوان جو ہے نا پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں, ہم تو روزانہ اپنے انڈیا میں دیکھتے رہتے ہیں, شاید یہی حالت ہے دوسرے ملکوں کا بھی, کتنے بڑے بڑے جھٹکے, زلزلے, حادثے, پریشان کن حالات, لیکن مسلمان ایسی جگہ پر آ گیا بعض جگہ بات ہوتا ہے کہ وہ تب سے مست ہو ہی نہیں رہا, اس کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے تھوڑے دن کا, شاید اب سمجھ جائے, شاید اب سمجھ جائے, شاید اب سمجھ جائے, پھر جب نہیں سمجھتا ہے تو دھپا پڑتا ہے بہت سا, ہزاروں لاکھوں کو اللہ پاک ختم کر دیتے ہیں, پھر کچھ نئے لوگوں کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ سیدھے ہو کے چلتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے جب قساوت آ جاتی ہے, اور قساوت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے قساوت قلبی سے, اللہم انی اعوذ بک من القسوہ والغفلہ والعیلہ والذلہ والمسکنہ والکفر والفسوق والشقاق والریا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے آپ نے قساوت سے پناہ مانگی, تعصب ختم ہو جانا, تعصب لینا نہیں رہتا. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أي مان والو لبيك کہو تم اللہ کی بات پر, اللہ کے رسول کی بات پر جب وہ تم کو بلائے. جب بھی ایمان والوں کو اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی بات کہی جائے, پکارا جائے, تو ان کو لبیک کہنا چاہیے, ان کو قبول کر لینا چاہیے. لما یحییکم, اس وجہ سے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے, دین میں مسلمان کی زندگی ہے, اسلام میں مسلمان کی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی بھی ہے کہ اس میں عافیت ہے, سلامتی ہے, برکت ہے, رحمت ہے, نورانیت ہے, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے نجات ہے. یہ فرمایا کہ اللہ اللہ کے رسول کسی بار کی طرف بلائیں گے تو چونکہ اس میں تمہارا ہی نفع ہے, تمہاری حیات ہے, لہذا ان کی دعوت پر لبیک کہنا. تم علماء نے فرمایا کہ ان کی بات قبول کرنے کو بھی شامل ہے اور حتیٰ کہ فزیکلی ان کے پکارنے کو بھی شامل ہے. عبید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, اقرأهم عبید, امت کے سب سے بڑے قاری حضرت عبید گزرے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی. جلدی جلدی سے انہوں نے نماز کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پکارا تھا, تو میں نے کہا کہ حضور میں نماز میں تھا, میں جلدی سے نماز ختم کر کے آیا. فرمایا کہ نہیں, تم نے سنا نہیں ادھر, یا یہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم, تمہیں نماز پڑھ کے جواب دینا تھا. ایسے وقت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آواز دے تو نماز بھی توڑ دینے کا حکم تھا. ان کی طرف سے آواز ہوگی تو تمہیں نماز میں, نماز بعد میں دوہرا لینا, مگر فوراً تو توڑ دینا ہے. حتیٰ کہ ماں باپ کے لیے بھی یہی حکم بتایا بزرگوں نے. صرف اتنی خیر اس میں ہے کہ اگر فرض نماز ہے تو مختصر کر کے جلدی سے چلا جائے, نفل نماز میں اگر ماں پکارے یا باپ پکارے تو توڑ دے فوراً. نماز بھی پڑھاؤ, نماز توڑ دے, پہلے جواب دے, ان کی بات سنے, پھر اس کے بعد میں اپنی نفل نماز کی تاکہ دے, کیونکہ نماز ہمارے پاس نفل شروع کرنے کے بعد میں واجب ہو جاتی ہے. کیوں, حدیث قرآن پاک میں لا تبطلوا اعمالکم, اپنے عمل کو باطل نہیں کر سکتا تھا, عمل تمہارے دل میں تھا نہیں, تم نے شروع کر دیا, شروع کرتے آپ باطل نہیں کر سکتے, لہٰذا واجب ہو جاتا ہے, تو نفل شروع کرنے سے واجب ہو جاتی. ماں نے پکار دیا, باپ نے پکار دیا, سب نے توڑ دینے میں. فرض نماز میں چونکہ ماں باپ کی اطاعت بھی فرض ہے, فرض نماز بھی فرض ہے, تو دونوں اکویل ہو گئے یہاں پہ, اسی جلدی مختصر کر کے آ جاؤ. ماں کی اطاعت اور جواب دینا واجب ہے, نفل نماز نفل ہے, لہٰذا یہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے, اس کو چھوڑ دو. اسی طریقے پر کسی مسلمان کا اگر نقصان یقینی ہے تو بھی نماز توڑ دینے کا حکم ہے. جیسے آپ نماز, کوئی آدمی نماز پڑھ رہا اور سامنے کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کو ٹکر ہو جائے گی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, کوئی نابینا ایسا ہے کہ سامنے بہت بڑا گڈھا ہے, وہ اس میں جا رہا ہے بغیر دیکھے کہ گر جائے گا, وہاں پہ نماز میں قائم رہنا جائز نہیں ہے. نماز توڑے, اس کی جان بچاؤ پہلے. اور اس میں بھی تھوڑی تفصیلات کہ اپنی جان اور اپنے مال کو بچانے کے لیے بھی نماز توڑ دینا جائز ہوتا ہے. آپ نے تکبیر باندھی, ایک آدمی آپ کا جوتا اٹھا کے لگ جا رہا ہے, اب آپ پریشان ہو, یار جوتے کی حیثیت تو بہت تھوڑی ہے لیکن میں پیدل جاؤں گا کیسا. علماء نے لکھا کہ توڑ دیجیے آپ نماز, چکر میں مت پڑیے, پھر باندھ دیجیے, پہلے اپنے جوتے کو پکڑ لیجیے. جب جوتے پر یہ لکھا ہے پکانے, تو بڑے مال کو تو ظاہر ہے کہ اور زیادہ اجازت ہے, کوئی چور آ گیا, کوئی ڈکیت آ گیا, کوئی گاڑی لے کے نکل رہا ہے, وہ گاڑی میں سے آپ کی جو ہے نا سامان کھول کے لے جا رہا ہے, تو پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے, گاڑی چھوٹ رہی ہے, نماز آپ نے پڑھی ہوئی ہے گاڑی چھوٹ رہی ہے, تو اب میں نے نماز شروع کر دی ہے میں کیا کروں, گاڑی آپ نماز توڑ دیجیے, پہلے گاڑی میں بیٹھ جائیے, اس کے بعد میں پھر نماز کو دوہرا لیں گے ہم. مگر اسپیشلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ حکم تھا کہ فرض نماز ہو, کچھ بھی ہو, اگر جب وہ آواز ہو تو فوراً جانا ہے. آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے, یہ بات تو نہیں رہی, لیکن جو آپ کی باتیں ہیں ان کی حیثیت بتائی گئی, اس میں آپ کی تعلیمات کی حیثیت بتائی گئی, آپ کی سنت اور سیرت کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ تو سب سے مقدم ہے. استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اس وجہ سے کہ وہ تم کو زندگی دیتے ہیں, حیات ہے اس میں تمہاری. مسلمان نے یہ سمجھا کہ دین پر چلنے میں ہی ناکامی ہے, اس میں حیات نہیں. حیات چاہتے ہو, زندگی مزے کی چاہتے ہو, تو دین چھوڑو. ارے بھائی, جب سے مسلمان نے دین چھوڑا جب سے تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اور جب تک چھوڑے گا جب تک مصیبت میں رہے گا. مسلمان کی کامیابی کا راز وہ دین پر عمل کرنا ہے, غیروں کی کامیابی کا راز وہ دین پر عمل کرنے سے تعلق نہیں رکھتا دنیا کی. ان کے لیے پالیسی الگ بنائی ہوئی اللہ کی طرف سے, ذر ہوں یا کلو یا سمجھتا ہوں, چھوڑو رکھو ان کو, تھوڑا کھا لینے دو, مزے کر لینے دو, انجوائے کر لینے دو ان کو تھوڑے دن. اللہ نے مشرکین کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا ذر ہوں. ایک دن میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا, ایک عجیب معنی کی طرف میرا ذہن گیا. قرآن پاک میں نا ذر ہوں, ان کو چھوڑے رکھنا کہ یہ کھائیں اور انجوائے کریں. تو یہ انہی لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اس وقت کے لیے ہیں. جو بھی کافر اور مشرک ہوگا اس کے لیے ایک پالیسی ہے یہ. تو آج کا کافر اور مشرک بھی اس آیت کے مزاج میں آ رہا کہ چھوڑو ان کو, کھا لے دو, انجوائے کر لینے دو. مطلب ان کو کھانے پینے اور انجوائے کرنے کی سہولت فراہم رہے گی. سمجھ والی بات کہ ان کے لیے فیوچر کی بھی اس بات بتا دی گئی مستقبل کی, کہ ان کو کھانے اور انجوائے کرنے کی پاسبلٹیز ملتی رہیں گی زیادہ سے زیادہ. مگر یہ ان کے کامیاب ہونے کی, مقبول اندر ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہی نہیں ملا امن پتہ ہو عالم ان کروں معلوم ہو جائے گا کتنے دن رہیں گے بھائی, کوئی فوراً پتہ چل جائے گا ان کو. فرما لیکن ایمان والوں کے لیے یہ ہے کہ تم کو لبیک کہنا ہے اللہ اللہ کے رسول کی بات پر, اسے کہ اس میں تمہاری زندگی ہے. وعلم ان اللہ یقول بین المرء وقلبه, اور یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حائل ہو جاتے ہیں آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. یہ بھی بات بتا دی, اللہ حائل ہے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان. ہم کہتے ہیں میرا دل میرا دل میرا دل کے اندر, نہ تو ہم فزیکلی اعتبار سے اپنے دل پر کنٹرول رکھتے ہیں, نہ تو کسی کو ہارٹ اٹیک ہی نہ ہوتا, کوئی ہارٹ کا مریض ہی نہ ہوتا, کیونکہ کوئی آدمی اپنا دل خراب کرنا چاہتا. ہم سوتے رہتے ہیں وہ بھی زیادہ دھڑکتا رہتا ہے, نان اسٹاپ اس کی ذمہ داری ہے. جس دن رکا اس دن گئے ہم کام سے. تو دل میں ویسے ہم کنٹرول نہیں ہوتے دل کے اوپر ہمارا, اور دل کے اندر جو جذبات ہیں, جس کے اندر جو عزائم ہیں, دل میں جو ارادے ہیں, اس کے اندر بھی ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا. اس کے مطلب میں علماء نے یہ بات لکھی ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اطاعت کی برکت سے اور خوش ہو کر معصیت سے اور کفر سے تمہارے معصیت اور کفر کو تمہارے دل میں آنے نہیں دیں گے. اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانو گے تو تمہاری معصیت کی نحوست سے پھر اطاعت کو اور فرمانبرداری کو تمہارے دل میں آنے نہیں دیں گے, کیونکہ کنٹرول ان کا ہے. اس لیے جب تمہیں کہا جا رہا ہے تو تم فوراً مان لو, انتظار میں مت رہو. یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ اس میں لیت العال میں پڑھنے کی اور ٹائم کو آگے بڑھانے کا مزاج ہوتا ہے آدمی کا کام کرنے میں, اس سے بھی روکا جا رہا ہے اس میں. میں پھر دیکھ لوں گا پھر کروں گا پھر کب کرو گے؟ تمہارا قابو میں پھر کرنا. ابھی اس وقت ذہن میں موقع ہے, حالات ہیں, ارادہ ہو رہا, کیا ڈالو گا؟ نیکی کے کام میں سبقت کرنے کی طرف اشارہ ہے. یہ لکھا ہے حاجی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کے تفسیر مظہری کے اندر, جو نیکی کا کام ہے اس میں مطابقت کرو. جب موقع ہے جب کر ڈالو اس کو. اس انتظار میں مطلب میں پھر کروں گا, اور پھر کروں گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ کروائیں گے کہ نہیں کروائیں گے. ابھی کرنے کا موقع دیا, توفیق دے دیے, سمجھ میں بھی آ گیا, ارادہ بھی کر سکتے ہو, حالات بھی ہیں, کر ڈالو بس. ایسی برائی سے رکنے کے اندر ابھی ہمت ہے تو بس فوراً رک جاؤ. کیوں؟ عالم ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اور دوسرا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ بندے سے قریب ہے, خود اس کی جان سے بھی. آدمی کا دل آپ سے آدمی سے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ پاک خود اس سے بھی زیادہ قریب ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ تصرف کامل کو اللہ رب ظاہر فرمانا چاہ رہے کہ اللہ رب العزت کا ہر بندے پر پوری طرح تصرف اور کنٹرول ہے, کچھ نہیں کر سکتا بندہ جب تک اللہ پاک, اور اللہ کی منشے کو مرضی کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا جذبہ کوئی صحیح سوچ نہیں ہے یہ. کیونکہ جس کے ذمے جس کے پاس کنٹرول پورا ہے, اس سے مخالفت مول لینا, اس سے لڑائی مول لینا, یہ کون سی صحیح بات ہو سکتی؟ اللہ تو تمہارے دل پر بھی کنٹرول رکھتا ہے, تو تم اس سے لڑائی مول کے جاؤ گے کہاں؟ اس کی مخالفت کر کے جاؤ گے کہاں؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آدمی کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ تم سارے کے سارے اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. سب کو اللہ کے سامنے حاضری دینا ہے, ہر کسو نہ کسو, بڑے کو, چھوٹے کو, مرد کو, عورت کو, عالم کو, جاہل کو, نیک کو اور عادی و نافرمان کو, مشرک کو, مومن کو, سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور سب کو اللہ کو وہ دکھانا ہے. اللہ پاک زندگی کا حساب دیں گے, اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا. یہ ایک یقینی چیز ہے. اصل تو میرے دوستوں اس کی تیاری کرنی, اس کے لیے آدمی کو پریپیئر ہونا ہے. فرمایا وعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب. اور ڈرو تم اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ظلم کیے ہیں خصوصیت کے ساتھ. اس فتنے سے بچو کہ جن لوگ جو تم میں سے غلط کار ہیں, صرف ان غلط کاروں کو اس فتنے کا وبال ہوگا, اس فتنے کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا, सिर्फ उन्हीं को नहीं भुगतना पड़ेगा बल्कि उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो इस फितने में शरीक नहीं थे उनको भी वो मुसीबत पहुंच जाएगी। ऐसे फितने से तुम बचो। वत्तकू फितनतल्लाह तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ासा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और याद रखो इस बात को कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत सख्त सजाने वाले हैं। ये और इसके बाद तीन चार आयतें और रह गई हैं, लेकिन चूंकि हमने तय किया हुआ है कि एक घंटा पांच मिनट ही तक चलाएंगे, पांच दस मिनट तक, इस वजह से यहां पर इस मजमून को जिक्र करते आगे, क्योंकि इसमें है थोड़ी तफसील। वजह उसकी है कि ये जो आयत मुबारका है कि तुम खास उस फितने से अपने आप को बचाना और अपने उससे बचने की कोशिश करना कि जिसमें गलती करने वाले को ही उसका वबाल मिलना जरूरी नहीं होता, उसको भी मिलता है जिसने गलती की, जिसने गलती नहीं की उसको भी मिलता है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तफसीर में अमर बिल मारूफ और नहीं मुनकर के तर्क को फरमाया है। अगर तुम बुराइयों के होने को बर्दाश्त करते रहोगे, भलाइयों के छोड़ने को बर्दाश्त करते रहोगे, तो जो आदमी बुराई कर रहा है वो बुराई करने की गलती में है, ये जो बर्दाश्त करने वाला है ये बर्दाश्त करने की गलती में है, वो भी इतनी ही बुराई है कि तू बर्दाश्त कर रहा है उस चीज को। क्योंकि मुसलमान को यह कहा गया कि तुम अपने मुआशरे में बुराई को पलटने नहीं देना, तुम अपने मुआशरे में भलाई को कम होने नहीं देना, भलाई का रिवाज रखना और बुराई को पलटने नहीं देना। और तो कोई चीज उसी वक्त जिंदा रहती है जब सबको इसकी फिक्र हो कि ये चीज पनपने नहीं देना। हम अपनी जिंदगी के अंदर रोजमर्रा में ऐसी बहुत सी चीजों की आदि होते हैं, घर में भी बाहर भी। जिस अपनी बिल्डिंग है उसमें से एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है, इधर से दाखिल होना है, वहां पे लिखा हुआ है कि नो एंट्री, और इधर से लिखा है नो एंट्रेंस बोल के। शरई बुराई या अच्छाई नहीं होती है, लेकिन जब भी अपने हमारे इदारे के आदमियों में से कोई आदमी उसूल के खिलाफ किसी को करता हुआ देखेगा, फौरन बोलेगा कि भाई आपको नहीं मालूम ये इधर से जाना नहीं है। बोले ये है वो मिजाज जो दीन के मामले में मुसलमान का है। उधर से नहीं मुड़ने, रोड पर निकलने के बाद में डायरेक्ट सीधा बाएं हाथ को नहीं मुड़ना, वो इलीगल है, उसके ऊपर क्रॉस भी लगा हुआ है, रेड यानी एरो के ऊपर है ना, तो क्रॉस भी लगा हुआ है कि रुकना नहीं है। मगर यहाँ के लोगों को जल्दी होती है, वो जल्दी निकाल जाता है, उनको बहुत देर हो जाती है क्योंकि पुलिस वाला पीछे से आ जाता है, पैसे भी जाते हैं। मगर जब तक आदमी को खुद भुगतना नहीं, उस वक्त तक जो है उसको आसान लगता है। जब भी कभी किसी को देख लिया, मस्जिद में ऐलान होता है बार बार के, भाई देखो उधर मत मोड़ो, और वहां कोई देख लिया तो बोले आप बार बार यही करते हैं। अच्छा होता है असल में ये है कि अगर आप एक से दो, दो से तीन, तीन से चार को चांस देते गए ना, तो फिर आदत ही पड़ जाती है लोगों की। फिर जो आदमी नहीं जा रहा वो भी सोचता है कि वो निकल गया था ना पहले, उसको तो नहीं पकड़ी थी पुलिस, लिहाजा मुझे भी शायद नहीं पकड़ेगी, उसको हिम्मत हो जाती है। बुराई पनपती इस तरह से, अपने घर के अंदर भी, बाहर में भी, दवाखानों के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी, स्टेशनों के ऊपर भी, बहुत सी चीजों को जो करने नहीं दिया जाता उसका रीजन ये होता है। हर छोटी बड़ी चीज में जो हमारे मुआशरे में नहीं जमने वाली होती उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। एक रूम के अंदर कई रूममेट रहते हैं, एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, बच्चे काम करने वाले सारे हैं, अब फ्लश करके फ्लैश करके नहीं आ रहे सुन जाता, तो क्या खामोश बैठ जाती तो आते काउ 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 करते हैं उसके ऊपर, सही लड़ते उससे, बर्तन नहीं धोता, सब मिलकर लड़ते उससे, बुराई को पनपने नहीं दिया जाता। भाई या तो तुम अलग कमरे में चले जाओ, नहीं तो फिर ये अगर करना है तो फिर बारे में खड़े रहे, एक दिन तुम बर्तन धोना, एक दिन हम धोएंगे, एक दिन तुम पकाना, एक दिन हम पकाएंगे, बाकी तुम करना हम करेंगे। ये सब वो जो हम अमूमी मिजाज होता है माशरती जिंदगी का, जैसे इन आम आदतों में और अपने नफा नुकसान की चीजों में होता है, इस्लाम में भलाइयों और बुराइयों के बारे में ये तासुर है। और ये फरमाया गया है कि अगर बुराई को आम होता हुआ तुम देख के बर्दाश्त करोगे, तो बुराई करने वाला बुराई के मुंतकिब है, बर्दाश्त करने वाला बर्दाश्त करने के गुनाह में, दोनों गुनाह में इक्वल हो चुके हैं। इसी वजह से सिर्फ गलती करने वालों को सजा नहीं मिलेगी, बल्कि जिस जो खास उस गलती को नहीं कर रहा था वो दूसरी गलती में ये सजा में आएगा कि इसने ये गलती की थी कि इसने उसको रोका नहीं था। और इसकी मिसाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई कि एक कश्ती हो, उसकी दो मंजिलें हो, कुछ लोग नीचे सवार कर रहे हो, कुछ लोग ऊपर हो, समुद्री जहाज जो है, नीचे वाले लोग पानी लेने के लिए ऊपर जाते हो, तो पानी का इंतजाम ऊपर रहता है उमूमन, मगर आने जाने में वो डिस्टर्ब होते हो, तो नीचे वालों ने सोचा कि हम जाते हैं आते हैं, एक तो पानी हमें लेना होता है, मुसीबत हम होते हैं, डिस्टर्ब वो लोग होते हैं, हमेशा घूर घूर के देखते रहते हैं, तो वो ऐसा करो यहां सुराख कर लेते हैं, हम अपने नीचे की मंजिल में यही सुराख कर लें, इधर से पानी आ जाएगा, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा पानी मिल जाएगा। उन्होंने क्या फरमाया, اب اگر ان لوگوں کے اختراق کرنے پر نچلے حصے میں اوپر والوں نے کہا کہ یہ ان کا ہیڈک ہے تو یہ ان کا ہی ہیڈک ہے یا تمہارا بھی ہیڈک ہے؟ فرمایا کہ اگر انہوں نے روکا تو وہ بھی بچیں گے یہ بھی بچیں گے, اور اگر انہوں نے نہیں روکا تو وہ بھی ڈوبیں گے اور ان کے ساتھ یہ بھی ڈوبیں گے. یہ نہیں کہیں گے یہ لوگ سوراخ کرنے والوں میں نہیں تھے لہٰذا پانی وہاں کے رک جائیں گا, ایسا تھوڑی ہے, وہ تو سارے ڈوبیں گے. ایسی بہت سی باتوں سے متعلق ہے یہ آیت مبارکہ, تو اس کا مضمون انشاءاللہ پھر ذکر کیا جاتا ہے. ترجمہ آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ بچو تم اس فتنے سے اس خصوصیت کے ساتھ میں جو نہیں پہنچے گا, جس کا اثر صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے بلکہ دوسروں کو بھی پہنچ جائے گا. وعلموا ان اللہ شدید العقاب, اور یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت نصیب فرما دے, قرآن پاک کی فہم عطا فرما دے, اور ہمارا ذہن و مزاج بنا دے کہ ہم اپنی بے نفسی کو سیکھیں, نفس کو چھوڑنا سیکھیں, نفس کی مخالفت سیکھیں, اور حکم الہی پر اور حکم رسول پر اطاعت رسول کے جذبے کے ساتھ ہمت کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے, ہماری بہترین مدد فرمائیے, ہماری بہترین تربیت فرمائیے عافیت کے ساتھ, ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری ہمارے بیوی بچوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے, ہمارے خاندانوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ مسلم ملکوں کی حفاظت فرمائیے, اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے کریمہ پاک کرم کا رحم کا فعافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمیں جو بھائی بہنیں ہیں ان تمام کے ناجائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے, انہیں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے, جو روزگار میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. اے اللہ جن کی روزی کم ہے اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت ہے وہ ساتھ عطا فرما دیجیے, جن کو آپ نے بہت دیا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے, آپ کے مبارک راستے میں آپ کے دین کے کاموں میں اللہ لگانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے, ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے, گھروں میں اختلاف انتشار خلفشار لڑائی جھگڑے کو ختم فرما دیجیے. اے اللہ گھروں کے اندر بڑے چھوٹوں کی قدروں کو زندہ فرما دیجیے, ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیے, ان کا ادب احترام نصیب فرمائیے, ان کے جی کو خوش کرنے کی سعادت عطا فرما دیجیے. اے اللہ بچوں کی بہترین تربیت اور ان پر شفقت کرنے والا بنا دیجیے, ہمارے ماحول کو نیک بنا دیجیے, سب مسلمانوں کو ایک بنا دیجیے. اے اللہ تفرق کلمہ سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا مسلمانوں کو دین کو زندہ کرنے کی محنت میں مشغول فرمائیے. اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجیے اور دین پر چلنا آسان فرما دیجیے, کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین رحمتک یا ارحم. ذرا ایک دو منٹ کے لیے تشریح رکھیے. یہ آج جمعہ میں بھی ذکر کیا تھا میں نے کہ ماں تقی عثمانی صاحب کا ایک چھوٹا سا آڈیو ٹیپ آج کل چل رہا ہے فونوں پر آن لائن وغیرہ کے اوپر, تو وہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے آپ کو کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بالواسطہ یہ بات ہم تک بھی پہنچائی کہ کسی نے حال ہی میں حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. آپ کی زیارت ہوئی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا خواب میں کہ کچھ اندیشہ ظاہر فرمایا کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب آنے کا اندیشہ ہے. ان کے الفاظ کو یہ نقل کر دیا, حالانکہ الفاظ اپنے بنا لینے چاہیے تھے ان لوگوں کو, لیکن ساتھ ہی اس عذاب سے نکلنے کا راستہ اور علاج بھی تجویز فرمایا. یہ فرمایا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ سورہ والشمس وضحاها کو کثرت سے پڑھیں, بلکہ جس نے خواب دیکھا تو اس نے یہ بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 مرتبہ پڑھنے کے لیے فرمایا, یہ سورہ 70,000 مرتبہ پڑھی جائے. اور بظاہر 70,000 کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر بھی 70,000 کا عدد پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرمائے. تو سورہ والشمس وضحاها پڑھنے کی گویا اس خواب میں تلقین فرمائی. تو یہ بات بہرحال ایسی ہے کہ ہر مسلمان کر سکتا ہے, کوئی اس میں دشواری نہیں ہے کہ اس زمانے میں خاص طور پر اس سورت کو ذکر کے ساتھ ساتھ سورہ والشمس کی تلاوت بھی کثرت سے کی جائے. حضرت کا جو بیان ہے وہ اصل میں یہ کسی نے ٹیپ کر کے بھیج دیا بھی ہمارے ساتھیوں میں سے, اس کے پیش نظر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں خاص طور پر پاکستان میں مسلمانوں کے اوپر جو مسائل ٹوٹے ہوئے ہیں, ان کو سفر کر وہ بالکل ریفیوجی بنے ہوئے ہیں, اپنے وطن سے بے وطن ہو رہے ہیں, اپنے اپنوں کو مار رہے ہیں, تو مسلمان ہی ظالم ہے, مسلمان ہی مظلوم ہے, مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے, تو یہ ایک مستقل عذاب ہوتا ہے آپس میں لڑائی کا. لیکن اس عذاب پر ایک بڑا عذاب آتا ہے, اس عذاب پر ایک بڑا عذاب آتا ہے پھر, تو اس کا اندیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ کوئی سخت پکڑ میں نہ آ جائیں یہ لوگ اور سخت سزا ان کو نہ ہو جائے. تو یہ آپ نے فرمایا کہ سورہ والشمس وضحاها 70,000 مرتبہ پڑھی جائے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت کو ٹال دیں گے. تو چونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اعتماد ظاہر کیا اس خواب پر, اس کا ذکر بھی فرمایا, اس کی ترغیب بھی دی ہے اس میں کہ تم لوگ بھی اس کا اہتمام کرو, تو اس وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اتوار کے دن صبح اس کی نشست رکھ رہے ہیں. یہاں پر 70,000 مرتبہ ایک منٹ میں کم از کم ایک پڑھی جائے گی, وہ اگر تیز پڑھنے والا ہوگا تو ایک منٹ چاہیے ایک پڑھنے کے لیے, ایک مرتبہ 70,000 کے لیے 70,000 منٹ چاہیے, اور وہ بھی جو ایک منٹ میں پڑھ لے اس کے لیے, ایک پیج کی ہے وہ تقریباً صورت. تو 70,000 منٹ دو چار آدمی مل کے, 10-20 آدمی مل کے تو نہیں کر سکتے, 400-500 آدمی اگر ہو جائیں مرد اور عورتیں ملا کے, بہنوں سے بھی درخواست ہے مرد اور عورتیں ملا کے 400-500 خواتین اتوار کے, 400-500 مرد اور خواتین اتوار کے دن جمع ہو جائیں یہاں پہ 10 بجے, ناشتہ کر کے آ جائیں, چائے کا انتظام یا رحمت عالم کی طرف سے کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک یعنی ظہر کی نماز تک انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ہم اپنے طور پر دعا کر لیں گے, کیونکہ خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تو خواب میں حضور ہی ہوتے ہیں. آگے اسی کی وضاحت کی مولانا تقی عثمانی صاحب نے, اور پھر حالات مسلمانوں کی مصیبتیں تو ساری دنیا میں ہی ہیں, مختلف ملکوں میں بھی ہیں, لیکن اس خاص موقع پر چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات فرمائی ہے تو ہمارے بزرگوں کی خواہش یہ ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے. تو مختلف جگہوں پر اگر اس قدم کی مجلس ہو جائے اور ساتھ ہی اس کی فکر کر کے اس کو پڑھ کے دعا کر لیں تو اللہ پاک رحم فرما دے, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. اتنی تو ہمدردی ہم پھر یہ کہ ہمارے اپنے اکثر رشتے دار احباب دوست یہ سب وہیں تو ہیں, کوئی ایک آدمی ہے, کوئی ایک فیملی ہے, باقی پورا کا پورا کنبہ قبیلہ تو ادھر ہی ہے, خاص طور پر جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے اور دوسرے ملکوں کے لوگ ان کو بھی عزیز ہوتے ہی ہیں. اور پھر یہ ایک مسئلہ صرف پاکستان کا ہی نہیں ہے, اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوئی تو پھر تو وہ تو عام ہوتی ہے, پھر فائدہ سب کو ہوتا ہے اس کا. اس وجہ سے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کی تھوڑی سی فکر فرما لیں, اور یہاں اگر اتوار کے دن ہم نشست کر لیتے ہیں تو ظہر تک اس کام سے فارغ ہو جا سکتے ہیں. اتنے ساتھ ہی اگر آ جائیں اس سے اور تھوڑا سا یعنی اس میں اور تھوڑا سا مردوں میں اضافہ ہو جائے, تھوڑا سا خواتین میں ہو جائے, 2-2.5 گھنٹے کے اندر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جا سکتا ہے, دعا کر لیں گے. اس کے بعد اس کا اعلان کرنا تھا, ساتھیوں کو بھی اپنے لے آئیے جن کو لا سکتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ.